أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ہم کچھ دروس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جن دروس کا عنوان ہے مردم سالاری دینی یا اسلامی جمہوریت یا جمہوری اسلامی. واضح ہے کہ اس میں ہمارا جو ان دروس میں مقصود ہے وہ حکومت اسلامی کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، چونکہ دین کا اور اسلام کا اور مکتب اہل بیت کا جو نظریہ سیاست و حکومت ہے اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ شاید وہ کسی ایک سیریز میں یا چند جلسوں میں چند درسوں میں ان کو عرض نہ کیا جا سکے. ہماری جو تمرکز ہے، ہماری جو خاص توجہ ہے ان دروس میں اور اس سلسلہ دروس میں، اس سیریز میں، وہ ان چند سوالوں کا جواب ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ نے جو ایک ٹرم اور ایک اصطلاح استعمال کی مردم سالاری دینی، اور اس سے پہلے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہمیشہ جس جمہوری اسلامی کی بات کرتے رہے، جسے ہم اردو میں اسلامی جمہوریت کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے. ہم نے ان دروس میں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ جمہوریت سے مراد کیا ہے، کیا جمہوریت کا ایک معنی ہے یا جمہوریت کے چند متعدد معنی ہیں. اگر جمہوریت کا ایک معنی ہے تو کیا وہ اسلام کے ساتھ ٹکراؤ اور تعارض رکھتا ہے، کنٹرڈکشن رکھتا ہے، یا اسلام کے ساتھ مکمل موافقت رکھتا ہے، یا کوئی تیسری صورت ہے، یعنی نہ مکمل مخالفت ہے اور نہ مکمل موافقت ہے. اور اگر جمہوریت کا ایک معنی نہیں ہے بلکہ جمہوریت کے چند معنی ہیں، ڈیموکریسی کے چند معنی ہیں، تو وہ اسلام کے ساتھ اور اسلام کے نظریے سیاست و حکومت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، کون سا معنی مطابقت رکھتا ہے، کون سا معنی مطابقت نہیں رکھتا، کون سا معنی مکمل طور پر کاملاً متعارض ہے، اور کون سا معنی بعض جہات میں مطابقت رکھتا ہے اور بعض جہات میں مطابقت نہیں رکھتا. ہم اس جمہوریت کے لفظ اور اس جمہوریت کے نظریے کو ڈسکس کریں گے، اور اس کا اسلام سے رابطہ بھی عرض کریں گے اور بیان کریں گے، اور عرض کریں گے کہ جس نظریے کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اور پھر رہبر معظم انقلاب امام خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے، اس کی دقتیں اور اس کے پہلو کیا ہیں. اور ان دروس کی اس سیریز میں، ان دروس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو مطالب عرض کریں گے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے کلمات سے، رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی کے کلمات سے، اور عمار انقلاب جنہیں رہبر معظم انقلاب نے متحری زمان یا استاد فکر کا لقب دیا، حضرت آیت اللہ استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. خب، سب سے پہلے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ جو بحث ہے اسلام کا، جو فلسفہ سیاست ہے یا جو اسلام کی پولیٹیکل سائنس ہے، اسلام کا نظام سیاسی ہے، اس کے اوپر بہت ساری دوسری بحثیں اس سے پہلے موجود ہیں، اور یہ بحث ان بحثوں پر متوقف ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے ایک مکتب یا ایک نظریہ یا ایک ورلڈ ویو یا ایک تصور کائنات یا ایک آئیڈیالوجی اپنی پولیٹیکل سائنس اور فلسفہ سیاست تک پہنچتی ہے. سب سے پہلے مقدمے میں اس کو عرض کرنا چاہیں گے. دیکھیں، کب ایک مکتب بنتا ہے، کب ایک نظریہ بنتا ہے، کب ایک سلسلہ افکار بنتا ہے، کب ایک ایسا نظریہ بنتا ہے کہ جو منسجم ہوتا ہے اور جس کے کچھ مبانی اور بیس جس کی ہوتی ہے، اور وہ اس بیس پر اس نظریے کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چیز اہم ہے اور جس چیز کا بہت زیادہ رول ہے وہ معرفت شناسی ہے، جو ایک علم ہے جو آخری چند صدیوں میں مغرب زمین پر، ویسٹرن کنٹریز میں، ان غربی فلسفیوں اور دانشوروں نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اگرچہ وہ اسلامی علماء کے پاس موجود تھا، لیکن بطور ایک علم خاص، ایک خاص اور مستقل علم کے نام سے جو ہے وہ اسے غربیوں نے شروع کیا، جسے اردو میں علمیات کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں اپسٹمولوجی کہا جاتا ہے، جسے فارسی میں معرفت شناسی یا عربی میں نظریت المعرفہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ کہ اس میں آپ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے مصادر معرفت کون سے ہیں، یعنی آپ جو کسی چیز کی معرفت رکھ رہے ہیں، آپ جو کسی چیز کے کسی انفارمیشن پہ یقین کر رہے ہیں، آپ جو نظریہ یا عقیدہ بنا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو ایک سلسلہ بن رہا ہے چند نظریات کا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، کس بنیاد پر آپ کسی نظریے کو اپناتے ہیں اور کس بنیاد پر آپ کسی نظریے کو رد کرتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپسٹمولوجی اور معرفت شناسی میں مصادر معرفت کس چیز کو مانتے ہیں، پھر آپ کے جتنے بھی علوم ہیں، آپ کے ذہن کے جتنے بھی افکار ہیں، آپ کے جتنے بھی نظریات ہیں، حتیٰ آپ کے پھر اعمال، چونکہ آپ کا عمل آپ کے نظریے پر موقوف ہوتا ہے، آپ کا اجتماعی موقف، آپ کا اجتماعی نظام اور سسٹم بھی آپ کے نظریے پر موقوف ہوتا ہے، لہٰذا غرض یہ کہ انسان کی پوری اجتماعی اور انفرادی زندگی آ کر اس نظریۃ المعرفہ یا اپسٹمولوجی پر، علمیات پر آ کر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس پر موقوف ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے مرحلہ تصور کائنات کا، جسے ورلڈ ویو کہا جاتا ہے، جسے الرؤیہ الکونیہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور فارسی میں جسے جہان شناسی کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس عالم ہستی کے بارے میں آپ کی اور میری رائے کیا ہے، کہ یہ عالم ہستی صرف یہ ایک عالم مادہ ہے، صرف یہ ایک میٹیریل ورلڈ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عالم ماوراء المادہ، کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جو غیب ہو، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، یا جس کے اندر مادہ اور میٹر نہ ہو. اس عالم کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، وہ بنانے والا خود مختار ہے یا نہیں، وہ بنانے والا عاقل اور حکیم ہے یا نہیں، عالم اور باشعور ہے یا نہیں، اس طرح کی دوسری باتیں. اور اسی طرح سے انسان کی حقیقت کیا ہے، جسے انسان شناسی کہا جاتا ہے، کہ انسان آیا صرف یہ ظاہری ایک بدن اور جسم ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے انسان کی، انسان مجبور ہے یا انسان مختار ہے، انسان کا ہدف نہائی، اس کا آخری ہدف کیا ہونا چاہیے، انسان کا حقیقی کمال اور حقیقی ترقی اور پیش رفت اس کی کس چیز میں، یہ ساری بحثیں، انسان کا اپنے بنانے والے سے رابطہ کیا، اور اس طرح کی ساری چیزیں، یہ سارا جو ہے وہ تصور کائنات یا ورلڈ ویو کے عنوان سے آتا ہے، کہ جس میں معرفت کی بحثیں، اس جہان اور کائنات کی بحثیں، اور انسان کی حقیقت کے حوالے سے بحثیں آتی ہیں. جب آپ ایک تصور کائنات کو اپنا لیتے ہیں، تو اس تصور کائنات، اس ورلڈ ویو کو اپنانے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے آئیڈیالوجی کا. آئیڈیالوجی کا مرحلہ جو ہے وہ فکر اور نظریات سے نکل کر عمل کے مرحلے کی ابتدا کا نام ہے. یعنی آئیڈیالوجی میں پھر آپ انسان کی زندگی کے اعمال اور اس کے افعال کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، کہ انسان کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کا یہ موقف ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کی فیملی لائف سے لیں، آپ اس کی جو ہے وہ اجتماعی زندگی دیکھیں، جس میں آپ اس کے فلسفہ اخلاق کو ڈسکس کرتے ہیں، کہ اس کا اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کے اخلاق کا فلسفہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اخلاق کن بیسس پر، کن بنیادوں پر کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ اس کے جو ہے نا وہ رائٹس اور لا کے، حقوق کے، قانون کے نظام کو ڈسکس کرتے ہیں، کہ انسانی معاشرے پر کس طرح کا قانون ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ آخر میں جا کر آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا فلسفہ سیاست یا اس کی جو آپ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سائنس ہے، وہ کیا ہونی چاہیے. یعنی آپ جو ہے وہ معرفت کی بحث کے بعد، کائنات کی حقیقت کے بحث کے بعد، انسان کی حقیقت کے بحث کے بعد، چوتھے مرحلے پر آپ جو ہے وہ اخلاقی اقدار کو ڈسکس کرتے ہیں، کہ جو انسان کی فردی زندگی کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں، اس کی خانوادگی زندگی کے حوالے سے بھی، اور اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی. اور پھر آپ اس کی معاشرتی زندگی کو، چونکہ صرف اخلاقیات کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، قانون کی ضرورت ہوتی ہے، آپ فلسفہ قانون کو، فلاسفی آف لا یا رائٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر چونکہ قانون کو اجرا کرنے کے لیے کسی حکومت کی ایک حکومتی ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ فلسفہ سیاست کو ذکر کرتے ہیں. یہ جو آپ کا فلسفہ سیاست ہے، یہ متاثر ہوتا ہے آپ کے فلسفہ حقوق سے، فلسفہ قانون سے. یہ پھر آپ کا جو فلسفہ حقوق ہے، یہ متاثر ہوتا ہے فلسفہ اخلاق سے. یہ متاثر ہوتا ہے آپ کی تصور کائنات کی اور ورلڈ ویو کی بحثوں سے، کہ آپ انسان کی حقیقت کو کیا سمجھتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کائنات کی حقیقت کیا سمجھتے ہیں، اس کائنات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم، آپ جو معرفت ہے آپ کی، جو آپ کی اپسٹمولوجی ہے، یا آپ کا جو نظریۃ المعرفہ یا علمیات ہیں آپ کے ہاں، آپ اس میں معرفت کے مصدر کسے جانتے ہیں، معرفت کا معتبر ذریعہ اور منبع کسے جانتے ہیں. لہٰذا یہ ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہ عرض کریں گے اگلے درس میں، کہ کس طرح سے دو نظام چلتے ہیں، ایک نظام جو ہے وہ خدا کی حکومت پر منتہی ہوتا ہے، اور دوسرا نظام جو ہے وہ انسان کی حکومت پر منتہی ہوتا ہے، اور ان دو نظاموں میں فرق کیا ہوتا ہے. اور پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے جمہوریت کی بحثوں کی طرف، یا مردم سالاری دینی کی بحثوں کی طرف، کہ مردم سالاری دینی سے کیا مراد ہے، دینی حکومت میں مردم سالاری کا کیا تعلق ہے، یا مردم سالاری میں، یا ڈیموکریسی میں، یا جمہوریت میں دین اور اسلام کا کیا تعلق ہے. انشاءاللہ اس مقدمے کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.